مطلق، زکوٰۃ سے متعلق اور اعتکاف سے متعلق ان مسائل کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جن سے اس مہینے میں ہمارا سابقہ یا ہمارا واسطہ پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک خاص عبادت کہ جسے ہم تراویح کہتے ہیں اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، دوسرے اور کسی مہینے میں ادا نہیں کی جاتی. تو آج میں نے خیال کیا کہ چند مسائل تراویح سے متعلق بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں. تراویح ایک ایسی عبادت ہے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پسند بھی فرمایا اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اسے ادا بھی فرمایا. لیکن اس اندیشے کے پیش نظر کہ کئی تراویح امت پہ فرض نہ ہو جائے، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ترک فرما دیا. لیکن خلفائے راشدین صحابہ کرام نے اس پر ہمیشگی اختیار کی اور بڑی پابندی کے ساتھ تمام صحابہ کرام تراویح ماہ رمضان میں ادا کرتے رہے. اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو. اسی طرح ایک مقام پر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارکہ میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات مسجد شریف میں حاضر ہوئے، ماہ رمضان المبارکہ کی رات تھی. ملاحظہ فرمایا کہ لوگ الگ الگ نماز ادا فرما رہے، کہیں پر کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں پر کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اور کسی کے پیچھے کچھ لوگ نماز ادا فرما رہے ہیں. تو حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تنہا تنہا لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کو میں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، اکٹھا کر دوں. تو آپ نے حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا اور تمام لوگوں کو ان کے پیچھے اکٹھا کر دیا کہ کل سے حضرت عبی بن کعب تراوی پڑھائیں گے اور آپ سارے لوگ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے یہ تراوی ادا فرمائیں گے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دوسری شب مسجد شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ واقعتاً لوگ حضرت عبی بن کعب تراوی پڑھا رہے ہیں اور سارے صحابہ کرام اور دیگر لوگ ان کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں. تو حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ منظر دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز ایک اجتماعیت کا منظر پیش کرتی ہے، مسلمانوں کے اندر نظم کا منظر پیش کرتی ہے، اتحاد کا منظر پیش کرتی ہے، جب یہ منظر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو برجستہ فرمایا، نعمت البدۃ ہادھی، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو یہاں پر صرف یہ بات ذہن میں رکھ کے میں بٹھا کے آگے بڑھتا ہوں کہ عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. یاد رکھیے گا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت بھی ہے، ایک بری بدعت بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے اور بدعت حسنہ بھی ہے. آپ دیکھیں، اگر ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت اگر جہنم میں لے جانے والی ہے، تو حضور کے دور میں تو یہ پکی مساجد نہیں تھی، پھر یہ مساجد بھی کیا، معاذ اللہ، یہ بدعت ہو گئی. معاذ اللہ یہ گمراہی ہو گئی. سرکار کے دور میں تو اس طریقے سے پنکھے مساجد میں نہیں لگے ہوئے تھے. ہم آج کل جتنی جدید چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. تو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بدعت سیاح کہہ دیتے ہیں, وہ احمق لوگ ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, اور قوم کو گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, اور دین کو جو ہے وہ مشکل سے مشکل بناتے جا رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اللہ اکبر. اب آئیے تراویح سے متعلق پہلا یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح مسلمان مرد و عورت سب پر بالاجماع سنت موقعہ, ذہن میں رکھیے گا, سب پر سنت موقعہ ہے بالاجماع, اور اس کا جان موچھ کر کے ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک تراویح کی رکعتیں 20 ہیں, 20 رکعتیں ہیں کہ جو مسلمان تراویح کی ادا کرے گا, اور یہی احادیث مقدسہ سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام باقی نے اسے باسند صحیح حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ لوگ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, تراویح کی 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور مولا علی کا دور آیا تو اس وقت بھی لوگ 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے موتا میں یزید بن رومان سے روایت کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ لوگ 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. پھر اس پر گفتگو کی امام بیقی نے اور فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تو تراویح کی تھی اور 3 رکعت وتر کی تھی, تو اس وجہ سے اسے 23 رکعت جو ہے کہا گیا. اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ماہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ تراویح کی رکعتیں جمہور علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ 20 رکعتیں ہیں, 20 رکعتیں وہ ادا کرتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ عبادت میں بھی شارٹ کٹ پہ اتر آئے, جس طرح ان کی شلوار اور پائجامے چھوٹے ہو گئے اس طرح انہوں نے نمازوں کو بھی چھوٹا کر دیا صاحب, کہ 8 پڑھنی چاہیے 20 نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن اہل سنت و جماعت کا متفق نقطہ نظر یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے گی. چلیے صاحب, اگر روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ سوال کر دیا کہ رکعتیں تو 8 تراویح کی تھی, تم 20 کیوں پڑھا کرتے تھے, تو ہم کہیں گے کہ مولا 12 معاف فرما دے, 12 معاف فرما لے, 8 قبول فرما لے. لیکن اگر سوال ہو گیا 20 رکعت تراویح کا, تو مجھے بتائیے وہ لوگ کہ جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ پھر 12 کہاں سے لے کر کے آئیں گے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح کی نماز وہ 20 رکعتیں ہیں. الحمدللہ شروع سے مسلمانوں کا جو ہے یہی طریقہ کار چلا آیا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, حضور فاروق اعظم, مولا علی, حضرت عثمان غنی, اور اسی طریقے سے دیگر لوگوں کے دور میں بھی تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی تھی. اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ 20 رکعتیں رکھنے کی وجہ کیا, یہ 20 رکعتیں رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ دن کے اندر جو ہم فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہیں, آپ غور فرمائیے کہ ان کی تعداد 20 ہے. مثلا میں آپ کو سمجھاؤں, فجر میں ہم 2 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں, ظہر میں 4 رکعت نماز فرض, اسی طریقے سے عصر میں 4 رکعت نماز فرض, مغرب میں 3 رکعت نماز فرض, اور عشاء میں ہم 4 رکعت نماز فرض اور 3 وتر, یہ سب کو جمع کر لیں, ان کی تعداد 20 ہوتی ہے. اس لیے شاید یہی حکمت ہے کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ رکھی ہے. اسی طریقے سے میں تیسرے مسئلے کی طرف آتا ہوں, اور اس کے ضمن میں جو مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں. یہ تراویح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ عموماً بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب مسجد میں تراویح ختم ہو گئی, بس اب یہ تراویح کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ سوچ بالکل غلط ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ تراویح کا وقت فقہ کرام فرماتے ہیں کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے طلوع فجر تک یہ تراویح کا وقت ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ تراویح ہم وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ وتر ہو گئے ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے, یہ بات بالکل غلط ہے. ہم وتر سے پہلے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی جو ہے ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے اسی کے ذمن میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی شخص تراویح میں شامل ہے، اب کوئی مجبوری پیش آ گئی، مثلا کسی کام سے اسے جانا پڑ گیا مسجد سے باہر تراویح کی جماعت سے نکل کر ایک بار، یا اسے پیشاب بہت تیز آ رہا ہے، یا استنجے کی حاجت ہے اور اسے جانا ہے، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اسے جانا ہے، اب وہ وضو کر کے آیا اور اس میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ تراویح مکمل ہو چکی تھی اور وتر کی جماعت قائم ہو چکی تھی، تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اب اس پر لازم ہے کہ یہ وتر کی نماز پڑھ لے، اگر اس نے فرض نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھے ہوں، ذہن میں رکھنا، اگر فرض جماعت کے ساتھ پڑھے ہوں گے تو تب یہ وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تو یہ آ گیا وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور بقیہ جو رکعتیں رہ گئی ہیں چار یا چھ تراویح کی وہ یہ وتر کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی اجازت دی کہ اگر کوئی شخص آیا، اب وہ سوچتا ہے کہ نہیں کہ میں پہلے تراویح پڑھوں گا اور بعد میں وتر پڑھوں گا، تو فقہ کرام نے اس کو یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ تراویح مکمل کر لے اور وتر جو ہے وہ اپنی تنہا پڑھ لے، اس پر جو ہے وہ اس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھا یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ اگر کسی نے تراویح پڑھی ہی نہیں اور وقت اس کا نکل گیا، تراویح نہیں پڑھی اس نے وقت اس کا نکل گیا، تو یاد رکھیے کہ تراویح کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اب کسی نے قضا سمجھ کے نماز ادا کر لی، چلو میں تراویح کی قضا کر لیتا ہوں، تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس طریقے سے ادا کر لی تو یہ نفیل مستحب کہلائے گی، جیسے کہ مغرب اور عشاء، مغرب کی اور عشاء کی سنتیں ہیں، یہ نفیل مستحب ہے، یہ نفیل مستحب کہلائے گی۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تراویح کی قضا کر لی ہے تو تراویح کا وقت نکل گیا چونکہ، اس لیے تراویح کی قضا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ذہن میں رکھیں کہ تراویح کے لیے دو مسئلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم دو دو رکعت پہ کھڑے ہوتے ہیں، تراویح پڑی پھر ہم کھڑے ہوئے، تو ہر دو رکعت پر علیحدہ علیحدہ نیت کرنا چاہیے، علیحدہ علیحدہ ہم نیت کریں گے تراویح۔ لیکن اگر کسی نے، فرماتے ہیں کہ بیسوں رکعتوں کی ایک ساتھ ہی نیت کر لی، تو تب بھی جائز ہے کہ اس کی یہ نیت قبول ہوگی اور اس کی تراویح ہو جائے گی۔ اسی طرح چھٹا مسئلہ ذہن میں رکھیں تراویح سے متعلق، کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی یہ دونوں ثنا پڑھیں گے، جب تراویح میں امام کہتا اللہ اکبر، امام بھی ثنا پڑھے گا اور مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، اور تشہد کے بعد دعا بھی کریں گے، یعنی فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر دو رکعت کے بعد، دو رکعت میں ثنا بھی شامل ہوگی اور اس کے بعد جب تشہد ہم فارغ ہو جائیں گے سلام پھیر کے، تو ہر دو رکعت کے بعد جو ہے وہ دعا کریں گے۔ لیکن فرماتے ہیں اگر تشہد کے بعد لوگوں پر گراں گزرتا ہو کہ صاحب اور اس میں جو ہے وہ وقت لگ رہا ہے، اگر گراں گزرتا ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اتنا کہہ کے کھڑے ہو جائیں آپ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ کہہ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پر جو ہے وہ اکتفا کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم دو رکعت کے بعد دعا نہیں مانگتے بلکہ ہم چار رکعت کے بعد جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، اور اس چار رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے اس چار رکعت کو جو ہے وہ ترویحہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ساتواں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ دوران تراویح قرأت اور ارکان کی ادا میں جلدی کرنا یہ مکروہ ہے، کہ جلدی جلدی جو ہے وہ نہیں کرے، کہ جیسے بندے کو لگے اس کی جو ہے وہ ٹرین چھوٹنے والی ہے، گاڑی چھوٹنے والی ہے اور یہ جلدی جلدی آ گیا صاحب کہ کوئی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے آیا ہے، نہیں، اللہ کی عبادت ہے، اطمینان کے ساتھ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، مزے لے لے کر کے اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ عبادت کریں، خدا کے لیے اس میں جلدی نہیں کریں، قرأت بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کے کریں، اور اس میں ارکان جو ہم ادا کرتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، یہ بھی بڑے آہستگی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس میں اعوذ بسم اللہ یہ چھوڑنا بھی مکروہ ہے، کہ آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوں کہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم چھوڑ دیتے ہیں، وقت کم لگے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چھوڑ دیتے ہیں، وقت کم لگے گا، فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اور تمانیت کا چھوڑنا بھی مکروہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا فرمائے گا۔ آٹھواں مسئلہ تراویح سے متعلق یہ ذہن میں رکھے کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر چار رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں ایک نارمل آدمی چار رکعتیں ادا فرما لیتا ہے، اتنی دیر بیٹھا جائے چار رکعت کے بعد کہ جتنی دیر میں ایک نارمل انسان چار رکعت جو ہے وہ ادا فرما لیتا ہے. فرماتے ہیں کہ 20 رکعت کے بعد اب وتر پڑھنی ہے ہم نے, تو بعض جگہ پر ایسا ہے کہ تھوڑی دیر وہ آرام کے لیے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ وتر پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں اگر یہ بیٹھنا عوام پر گراں گزرتا ہوگا تو پھر بیٹھا نہیں جائے بلکہ فوراً کھڑے ہو کر کے وتر کی نماز ادا کی جائے. اسی طرح فرماتے ہیں اب بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں اور تنقید کے اور ہوٹنگ کے ہم عادی ہیں. اگر ہم پہ کوئی تنقید اور ہوٹنگ کرے تو ہم بگڑ جاتے ہیں, لیکن ہم کسی پہ تنقید کریں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے صاحب. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چار رکعت پڑھنے کے بعد بعض لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں, بعض لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جو خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ ان پہ جو ہے وہ فتوے لگانے لگ جاتے ہیں. ہمارے میں یہ بھی خرابی ہے کہ ہم میں کا ایک بندہ بغیر پڑھے مفتی بن چکا ہے ایک ایک بندہ. فرماتے ہیں فقہ کرام کے بیٹھنے میں اختیار ہے کہ خاموش بیٹھے, یہ اسے اختیار ہے خاموش بیٹھے, یا کلمہ شریف کا ورد کرے, یا درود شریف اتنی دیر میں پڑھ لے, یا تلاوت کر لے, یا چار رکعتیں ادا کر سکتا ہے تو چار رکعتیں نفل ادا کر لے, یا تسبیح پڑھے یا دعا پڑھے, کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب چار رکعت سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت اور یہ آخری تک ہم دعا پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں یہ اختیارات اس بندے کو حاصل ہیں. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے. ذہن میں رکھیے تراویح میں جو جماعت ہے یہ سنت کفایہ ہے. اگر مسجد کے سارے لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے. اور ذہن میں رکھیں اگر کسی شخص نے تراویح تنہا پڑھ لی اپنے گھر میں پڑھ لی وہ گناہگار نہیں ہوگا. اپنے گھر میں اس نے پڑھ لی تنہا پڑھ لی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہو جو مقتدا ہو کہ جس کے مسجد میں آنے سے لوگوں کا ہجوم ہوگا, کوئی بہت بڑا عالم ہے مفتی ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مسجد میں آئے گا تو جماعت بڑی ہو جائے گی, تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بغیر عذر کے جماعت چھوڑنا ناجائز ہوگا. وہ مسجد میں آئے نماز ادا کرے تاکہ مسلمانوں کی اکثریت اس کو دیکھ کر کے مسجد میں آئے اور نماز ادا کرے. اسی طرح 11 مسئلہ ذہن میں رکھے. فرماتے ہیں کہ تراویح مسجد میں با جماعت پڑھنا افضل ہے. اگر کسی شخص نے گھر میں جماعت سے پڑھی تو اسے جماعت کے ترک کرنے کا گناہ نہیں ملے گا. جیسے کہ لوگ اپنے گھروں میں انتظام کرتے ہیں تراویح کا, اگر وہ وہاں پر انتظام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا اگر کسی نے الگ بھی پڑھ لی تب بھی جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن یہاں پر جو ہم انتظام کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بندہ پڑھ رہا ہے, فرماتے کوئی گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے. جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح ایک دو مسئلے آخری ہیں. 12 مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ خود حافظ بھی ہے تو فرماتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے, دوسرے کی اقتداء نہیں کرے. اور یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے محلے کی مسجد میں اگر امام غلط پڑھتا ہو اور دوسرے محلے کی مسجد میں امام ہے کہ جو اچھا پڑھتا ہے, آپ کو اختیار ہے, آپ اپنی مسجد چھوڑ کر اس مسجد میں جا سکتے ہیں نماز ادا فرمانے کے لیے. اسی طرح آپ کو یہ پتا ہے کہ محلے کی جو مسجد ہے اس میں قرآن مجید کا ختم نہیں ہوگا, علم طرح سے تراویح ہو رہی ہے مثلاً, ختم نہیں ہوگا, اور دوسرے محلے میں جو مسجد ہے اس میں پورے قرآن مجید کا ختم ہوگا, تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ یہ مسجد چھوڑ کر وہ وہاں پر جا سکتا ہے. آخری مسئلہ ذہن میں رکھیں. فرماتے ہیں کہ خوش خواہ کو امام نہیں بنانا چاہیے بلکہ درست خواہ کو امام بنانا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں صاحب اس کی آواز بہت اچھی ہے, لیکن صاحب یہ بھی تو دیکھو کہ وہ درست پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اگر درست پڑھ رہا ہے تو ہمیں اسے امام بنانا چاہیے, ورنہ تو آپ دیکھیں کہ کئی پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ بندے کو سمجھ میں نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ صاحب بس اسے اس کی فلائٹ جو ہے بس وہ اڑنے والی ہے اور وہ لگا ہوا ہے, تو قرآن مجید و قرآن حمید جو ہے وہ چونکہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا, جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق نہیں پڑھا جا رہا. تو یاد رکھیے کہ آپ جو ہے وہ درست خواہ کو امام بنائیں کہ جو اچھے طریقے سے قرآن مجید و فرقان حمید کو پڑھتا ہو. تو تراویح سے متعلق یہ 12-13 مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور بھی مسائل ہیں اس کو اور آسان کر کے انشاءاللہ تعالی میں کل کی نشست میں آپ کی خدمت پہ بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے, ہمیں علم دین سیکھنے جاننے سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.